بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، بات چل رہی تھی محبت الہی پر، کہ دیکھو ہر چیز کے اندر غور و فکر کرنا ہے، اور ہر چیز میں اگر غور و فکر کریں گے تو اس میں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے. تو بات چل رہی تھی، بہرحال آدمی ذرا یہ سوچنے کی عادت ڈالے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کے پیچھے کسی اور کا جلوہ نظر آ رہا ہے. جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کے پیچھے کسی اور کا جلوہ نظر آ رہا ہے. بس اب جس چیز کو دیکھو، ہم خالی اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے ذرا دیکھو تو اللہ نظر آئے گا. ہم بس یہ ظاہری اسکرین ہے، اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر سب دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ذرا دیکھو تو اللہ نظر آئے گا. درخت ہے، ایک اسکرین ہے، اس کے پیچھے جاؤ تو اللہ نظر آئے گا. آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، جانور ہے، تو یہ ساری چیزوں کے پیچھے اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہے. وہ اللہ جل شانہ کا جلوہ ہے. چاہے کوئی عمارت دیکھے، چاہے کوئی پہاڑ دیکھے، چاہے سمندر دیکھے، چاہے دریا دیکھے، اس کے پیچھے اللہ. یا انسان کی بنائی ہوئی چیز دیکھے، مثلا گاڑیاں دیکھے، ہر چیز کے پیچھے اللہ جل شانہ کا جلوہ کار فرما نظر آئے گا. دیکھیے، اگر آپ کے سامنے ہوائی جہاز اڑ رہا ہو تو اب دیکھنے میں صرف ہوائی جہاز نظر آ رہا ہے، نہ اس کے اندر بیٹھے مسافر نظر آتے ہیں، نہ جہاز کو چلانے والا پائلٹ نظر آتا ہے، لیکن کوئی بھی اس جہاز کو دیکھ کر یہ نہیں کہتا کہ جہاز خود بخود اڑا جا رہا ہے، بلکہ ہر انسان پورے یقین کے ساتھ یہ کہے گا کہ کوئی پائلٹ اس جہاز کو اڑا رہا ہے اور اس جہاز میں مسافر سوار ہے. اس طرح اگر اللہ تعالی حقیقت بین نگاہ عطا فرما دے، حقیقت کو دیکھنے والی نظر عطا فرما دے، تو یہ نظر آئے گا کہ کائنات میں جو چیز بھی، جہاں بھی، جس حیثیت میں بھی اپنا جلوہ دکھا رہی ہے، در حقیقت وہ اللہ تعالی کی تابع فرمان ہو کر اپنا جلوہ دکھا رہی ہے. اب حقیقت دیکھنے والی نظر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ کیسے، کس طرح پیدا ہوتی؟ یہ حقیقت بین نگاہ پیدا ہوتی ہے، یعنی حقیقت دیکھنے والی نظر پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے، اچھی مجلسوں میں بیٹھنے سے، جن کے دلوں میں اللہ جل شانہ کی محبت ہے، جن کے دلوں میں اللہ جل شانہ کی محبت ہے، جن کا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے سے ایسی نظر پیدا ہو جاتی ہے. ایک عام آدمی ایک چیز کو دیکھتا ہے، ایک عام آدمی ایک چیز کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر گزر جاتا ہے، لیکن جس کو اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو، وہ جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھنے سے اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ایک درخت کو ایک عام آدمی دیکھے گا نکل جائے گا، اسی درخت کو ایک اللہ والوں کی نظر پڑے گی تو اس کے ذریعے سے وہ اللہ تک پہنچ جائیں گے، اس کے پیچھے ان کو اللہ نظر آئے گا. غور فکر کریں گے نا. حضرت والا فرماتے ہیں کہ سالک کا پہلا سبق یہ ہے، سالک کا پہلا سبق یہ ہے کہ جو چیز بھی دیکھو، جو نعمت بھی تمہارے سامنے آئے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی صناعی صناعی یعنی اللہ نے بنایا, اللہ کے بنانے کا مراقبہ کرو, کاریگری اللہ کے بن کاریگری اس کا مراقبہ کرو کہ یہ مخلوق ہے, اس کا بنانے والا اللہ ہے. درخت مخلوق ہے, اس کا بنانے والا اللہ ہے. یہ مخلوق ہے, اس کا بنانے والا خالق ہے. تو یہ مراقبہ, اس کو مراقبہ آفاقی کہتے ہیں. پھر انشاء اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے گا. ہر چیز کو دیکھو, یہ مخلوق ہے, اس کا بنانے والا اللہ. یہ چیز مشق سے حاصل ہوتی ہے. جتنی مشق کروں گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ ایسی نگاہ عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ صفت عطا فرما دے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ صفت عطا فرما دے. آمین. آگے حضرت والا نے ایک ملفوظ میں ارشاد فرمایا, جس چیز سے کسی کو محبت ہو, جس چیز سے کسی کو محبت ہو اس میں یہ غور کرے کہ یہ کمال اس میں کہاں سے آیا. جس چیز سے کسی کو محبت ہو, تو ظاہر بات ہے محبت کرنے کی وجوہات تین ہوتی ہے, جمال یا مال یا کمال. تو وہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی. تو کسی کو محبت ہو اس میں غور کرے کہ یہ کمال اس میں کہاں سے آیا. ظاہر ہے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ کسی کمال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو مسلمان کا دل فوراً جواب دے گا کہ حق تعالیٰ نے یہ کمال پیدا کیا. تو اب دل کو یہ سمجھانا چاہیے کہ جس نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہے وہ خود کیا کچھ ہوگا, اور اس کے ساتھ ہی محبوب مجازی کی فنا وہ نیست ہونے کو بھی ذہن میں حاضر کیا جائے. اس کے ساتھ ہی محبوب مجازی یعنی یہ جو باہر کی جو چیزوں سے ہمیں عشق ہو گیا ہے, وہ ہمارے محبوب بن گئی ہے, وہ سب فنا ہونے والی, فنا اور نیست ہونے کو بھی ذہن میں حاضر کیا جائے. کہ جس چیز سے بھی میں محبت کر رہا ہوں وہ چیز ایک دن ختم ہو جائے گی. اس کے پیچھے اس کے بنانے والا اللہ ہے, اس اللہ سے محبت کرو تو وہ ختم نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں جس شخص سے یا جس چیز سے محبت ہو رہی ہے تو یہ سوچے کہ بظاہر تو یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے. دنیا میں جس شخص سے یا جس چیز سے محبت ہو رہی ہے, گاڑی ہو, مکان ہو, یا بیوی ہو, دوست احباب ہو, بچے ہو, سو جس چیز سے محبت ہو رہی ہے, تو یہ سوچے کہ بظاہر تو یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے, لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ اس کا حسن, اس کا جمال, اس کا کمال سب فنا اور ختم ہو جائے گا. لیکن وہ ذات جس کا کمال ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, یہ وہ ذات ہے جس نے اس میں کمال پیدا کیا, جس نے اس میں کمال پیدا کیا. لہذا محبت کی حقدار یہ عارضی چیز نہیں ہے, محبت کی حقدار یہ عارضی چیز نہیں ہے جو فنا ہونے والے وہ عارضی ہیں, بلکہ محبت کا اصل اور حقیقی حقدار تو اللہ کی ذات ہے جس نے سارے کمالات پیدا کیے. اقبال مرحوم نے رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک آئی ہے, وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک, اس میں مزہ نہیں تپیش انتظار کا, اس میں مزہ نہیں تپیش انتظار کا. یعنی جس عشق کی آگ موت کی وجہ سے, یعنی جس سے ہم عشق کر رہے ہیں, موت آ گئی وہ ختم ہوگی, تو آگ عشق کی آگ موت کی پھونک کی وجہ سے ختم ہو جائے کہ ادھر موت آئی اور ادھر سارا عشق ڈھیلا پڑ گیا, ساری چیزیں چھٹ گئی, اس عشق میں تپیش انتظار کا مزہ نہیں, یعنی اس میں کوئی انتظار ہے ہی نہیں, ختم ہو جاتا ہے. ہاں وہ عشق जिसकी आग कभी भी न बुझे, मौत की फूंक से भी न बुझे। मौत आए तो भी वो इश्क की आग न बुझे, जिसको मौत छुए भी नहीं, वो है अल्लाह ताला की मोहब्बत। वही इश्क हर मोमिन से और हर इंसान से मतलूब है। इसको कहते हैं इश्क हकीकी। और वो जो दुनिया की चीजें और दुनिया के इंसानों से जो मोहब्बत है, उसको कहते हैं इश्क मजाजी। याद रखना। अल्लाह अकबर। मुर्दा के साथ इश्क मत करो। भाई कोई मुर्दों से इश्क करता है? कोई मोहब्बत नहीं करता। आगे फरमाया कि उसके साथ ही महबूब मजाजी के फना और नेस्त होने को भी जहन में हाजिर किया जाए कि चंद रोज में फना होकर खाक हो जाएगा। इसका कमाल और हुस्न आरजी और हक ताला का कमाल जाती और बाकी है। इश्क बा मुर्दा नशुद पाईदार, इश्क बा मुर्दा नशुद पाईदार, इश्क रा बा हय्युन व कय्यूम दार। इश्क बा मुर्दा नशुद पाईदार, इश्क रा बा हय्यू व कय्यूम दार। यानी किसी मुर्दा के साथ इश्क हमेशा नहीं हो सकता। हाँ, हय्यून व कय्यूम के साथ जो इश्क मोहब्बत होगी वो दर हकीकत लाजवाल है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। जी आगे सुनो, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज है। इस मलफूज में हजरत ने फरमाया, अहलुल्लाह का खुदा की मोहब्बत में ये हाल होता है, अहलुल्लाह का खुदा की मोहब्बत में ये हाल होता है कि तमाम मसाइब मुसीबतें उनको आसान हो जाते हैं। अहलुल्लाह का खुदा की मोहब्बत में ये हाल होता है कि तमाम मसाइब उनको आसान हो जाते हैं। न कैद खाने से उनको तकलीफ होती है, न कैद खाने से उनको तकलीफ होती है, न फाके से कुल्फत होती है यानी तकलीफ होती है। उनकी तो शान ये होती है कि उनके पास कुछ नहीं है मगर खुश है। उनकी तो शान क्या है? कुछ नहीं है मगर खुश है, क्योंकि एक चीज उनके पास ऐसी है कि उसके पास होते हुए, एक चीज उनके पास ऐसी है कि उसके पास होते हुए उनको किसी चीज की परवाह नहीं। वो क्या है? वो आगोश महबूब है। महबूब के साथ रहना अल्लाह की मोहब्बत है, रजाए महबूब है, अल्लाह की रजा मिली हुई है, लज्जत ताआत है, लज्जत मुनाजात है, लज्जत कुर्ब है। ये चीज एक ऐसी है जो उनके पास है, इसकी वजह से उनको दुनिया की किसी तकलीफ की कोई परेशानी नहीं होती। अल्लाह वालों, यानी अल्लाह ताला जिसको अपनी मोहब्बत का शौक अता फरमा दे, मोहब्बत का मजा अता फरमा दे, तो फिर अगर उसके ऊपर दुनिया के मसाइब और परेशानियां भी आती है तो उसके लिए सब आसान हो जाती है। मोहब्बत में आसान हो जाती है, उनकी वजह से उनको परेशानी लाहिक नहीं होती। बज़ाहिर दूसरा देखने वाला समझ रहा है कि कितना परेशान है, हकीकत में वो अपने आप को परेशान समझते ही नहीं। मोहब्बत ऐसी चीज है, इसलिए देखो आपने तालीम के हलकों के अंदर, फजाइल आमाल के अंदर, जो शुरू में दीन के खातिर तकलीफें बर्दाश्त करने के बाब के अंदर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का तकलीफ बर्दाश्त करना आपने देखा होगा, सुना होगा, खब्बाब बिन अर्थ है और दूसरे सहाबा है, कैसी तकलीफ दी जा रही। अगर वो तकलीफ तो खाली हम सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस तकलीफ का एक हिस्सा, एक हिस्सा अगर हमको दे दिया जाए तो हम तो मर जावे। लेकिन वो कैसे जिंदा थे ये है देखना। वो इसलिए जिंदा थे कि वो अल्लाह ताला के महबूब थे, वो अल्लाह के मोहब्बत में ऐसे अंदर गर्क और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ऐसे डूबे हुए थे कि ये इनको तकलीफ तकलीफ लगती ही नहीं थी। वो ऐसे डंडे मारने वाले, डंडा मारने वाले थक जाते थे, मार खाने वाला नहीं थकता था। क्यों? कि अल्लाह ताला की जब मोहब्बत मिल जाती है तो इंसान को मार का असर भी महसूस नहीं होता है, इसलिए कि वो किसी और दुनिया में गुम होता है। उसकी एक मिसाल, जैसे ऑपरेशन डॉक्टर करता है किसी उज्व का, तो वहां पर एक इंजेक्शन लगा देता है तो पूरा उज्व जो है वो किसी और दुनिया में चला जाता है, या इंसान को पूरा बेहोश कर देते हैं, अब वो किसी और दुनिया में चला गया। जिंदा है लेकिन इस दुनिया में ही नहीं है, आप देख रहे होंगे। तो क्या करते हैं, फिर डॉक्टर उसको ऑपरेशन करते हैं, उसको काटते हैं, सब कुछ करते हैं, उसको कुछ पता नहीं होता है क्योंकि एक दुनिया में चला गया। इसी तरीके से सहाबे किराम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इश्क के अंदर ऐसे डूबे हुए थे कि उनका ये ऑपरेशन हो रहा था, उनको कुछ पता, एक ही बात कहते जा रहे थे, एक अल्लाह को मान रहे सारे सहाबा। इसलिए उन्होंने उस तकलीफ पर ईमान को नहीं छोड़ा, तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया। लेकिन वो तकलीफ बर्दाश्त कैसे हुई कि फरमाया, जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है और मोहब्बत जब आला दर्जे की होती है तो फिर उसको जितनी भी तकलीफें दी जाए उसके नजदीक वो तकलीफ है ही नहीं। हाँ, लोग ये समझ रहे हैं कि हमने इनको कितना मारा, लेकिन वो समझ रहे हैं हमें तो कुछ भी नहीं। अल्लाह हमें वो इश्क अता फरमाते। ये था, अब वो किससे समझ में आएगा आप में? उस पर मैंने बहुत गौर करता, मैंने कहा कैसे जिंदा रहते थे। ये हकीकत में ये चीज थी बात, कि वो जब इश्क मिलता है तो इंसान तकलीफें भूल जाता है। थकान कब होती है? जब वो जमाना गुजर जाता है। देखो, आज इंसान एक बीमार है या थकान है, लेकिन जब काम में मशगूल होता करता रहता करता रहता करता रहता है, लेकिन जहां काम छूटा वहां थक के बैठ जाता है। तो वो अल्लाह की मोहब्बत में चल रहे थे, रास्ते में जितनी मुसीबतें परेशानी आती थी बर्दाश्त करते थे। इसलिए हमें भी, इसलिए फरमाया ये बात मोहब्बत पर चली थी। कहां से चली थी? कि जब अल्लाह की मोहब्बत होगी तो पूरे दीन पर चलना आसान हो जाएगा। हाँ, याद रखना, मोहब्बत के बगैर खाली आमाल करेंगे तो चंद आमाल तो आ जाएंगे, पूरे दीन पर चलना आसान नहीं होगा। इसलिए हमें मोहब्बत को भरनी है, और मोहब्बत भरने के असबाब बता दिए थे कि कसरत जिक्रुल्लाह, गौर व फिक्र है, शुक्र है, सबर है, ये सारी दुआ है, और कि अल्लाह वालों से राबता है, कि इसके जरिए से मोहब्बत भरेगी। जब मोहब्बत भरेगी तो इंसान के अंदर तकलीफों का बर्दाश्त करना आसान हो जाता। इसलिए सहाबा को फाके आसान, सहाबा को हर चीज आसान। कोई सहाबी ने इसलिए ईमान नहीं छोड़ा कि नबी ने कहा तुम ईमान लाओ, हम तो ईमान ले आए, लेकिन बजाय ईमान, ईमान तो ले आए लेकिन हो पड़ रहे हमको डंडे और हो रही हमारे पर परेशानी, और नबी सामने मौजूद है, नबी हमें बचाते भी नहीं है, इनकी वजह से तो हमने कलमा पढ़ा है। आज आज हमारे अंदर अगराज है, अगराज। अगर किसी की कोई बात मान ले और उस पर परेशानी आ गई तो फौरन पहले जाएगा, भाई तुम्हारी वजह से मेरे को परेशानी, तुम अभी मुझे कुछ करो। अरे नहीं, जब हमने किसी की बात मानी है तो अल्लाह की रजा के लिए, हमने अपने नबी को नबी माना है अल्लाह की रजा के लिए। अब नबी की बात पर चलने से हालात आएंगे, उन हालात को बर्दाश्त करना है, अल्लाह उसका अजर देगा। सहाबे किराम देखो, यहाँ कलमा पढ़ रहे और यहाँ उनकी तकलीफें आ रही है, सारी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे। इस जमाने में हमारे पर ऐसी तकलीफें नहीं आएगी, लेकिन हमारे पास जबान की तकलीफ आएगी, ताना दिया जाएगा, बुरी बुरी भली बातें सुननी पड़ेगी, उसको बर्दाश्त कर लेंगे। तो सहाबे किराम ने जो जख्म खाए हैं तलवारों के और वो डंडों के, तो हमें उसके बराबर अजर मिलेगा। तो जी, तो बात वही थी, समझा रहा था कि देखो जितने भी वो तकलीफ के सहाबे किराम का दीन के खातिर तकलीफ बर्दाश्त करना, वो क्या था? वो गज़वे उहद के अंदर एक सहाबी गए कि मैं आगे आऊंगा और अल्लाह के रसूल सासों को बचा, सब मोहब्बत में हो रहा है। जब मोहब्बत नहीं होगी तो फिर इंसान दीन के काम करने वालों पर, उलमा पर और अल्लाह वालों पर एतराज करेगा, और इन लोगों पर निशान बनाना, इनकी बुराइयों का उछालना, देखो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। इससे तोबा करे, और जो करता है उसको भी समझाया जाए कि ये लोगों के बारे में कुछ न कहा जाए, क्योंकि ये इनको नहीं कहा जा रहा है, ये वो नबी के वारिसीन है, तो गोया नबी को कहा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ईमान खतरे में पड़ जाए और मौत के वक्त ईमान के लाले पड़ जाए। अपनी कमजोरी की वजह से आमाल नहीं होते हैं और बात है, लेकिन उलमा पर एतराज नहीं करें, अल्लाह वालों पर एतराज न करें, दीन के काम करने वालों पर एतराज न करें। क्योंकि आजकल हमारा जहन मगरिबी जहन बन गया, वेस्टर्न जहन बन गया, इस्लामी जहन खत्म हो चुका है और होता जा रहा है। आज हम हर चीज अपने दिमाग से सोचना चाहते हैं और दिमाग से समझना चाहते हैं। अरे दीन हमारी दिमाग में नहीं आ सकता, हमारी अकल से बड़ा दीन है, हमारी अकल छोटी, दीन बड़ा। अब इतना बड़ा दीन हमारी अकल में आ ही नहीं सकता, हमारी अकल छोटा बर्तन है और ये दीन बड़ा है, तो वो छोटे बर्तन में कैसे आ सकते हैं। इसीलिए फरमाया, तुम्हें तो जैसा कहा गया वैसे करना, और तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो अपने वक्त के उलमा के पास बैठो, वो जैसा बताए वैसा करो, कामयाब हो जाऊंगे। जो दिमाग लड़ाने गए हैं वो रास्ते से भटक गए। यानी अल्लाह ताला जिसको अपनी मोहब्बत का जौक अता फरमा दे, यानी अल्लाह ताला जिसको अपनी मोहब्बत का जौक अता फरमा दे, तो फिर अगर उसके ऊपर दुनिया के मसाइब और परेशानियां भी आती है तो उसके लिए सब आसान हो जाती है। उसके लिए और ज्यादा किस्से चाहिए तो वो सहाबे किराम के किस्से पढ़ लो, उनकी वजह से उनको परेशानी लाहिक नहीं होती, वो अपनी जगह मगन होता है। ये कहते हैं ना, वो किसी और दुनिया में होते हैं, किसी और दुनिया में होते हैं। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अनु की नमाज के नियत बांधते थे, वो तीर चला तो उनको पता ही नहीं चला, बोले क्या हुआ है। वो घर में से वो सांप गिरा और उसको मारा और कहा कि तुम्हें पता, बोले नहीं मुझे तो पता ही नहीं, ये कहां थे। अरे वो गुम हो गए थे, किसी और दुनिया में थे, यहाँ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। एक साहबी को तीर लगा, तीर नहीं निकल रहा था, तकलीफ हो रही थी। फरमाया जब नमाज की नियत बांध लू तो निकाल देना। नमाज की नियत बांध ली और नमाज के बाद फारिग हुए, भाई क्यों बैठे हुए, तो बोले तीर तो वो तो तीर तो निकल गया। बोले उनको पता भी नहीं चला ये क्या था। ये इसको कहते हैं इश्क, इसको कहते हैं मगन। वो किसी दुनिया में चले जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा होता है। ये इश्क को अभी हमने सिर्फ सुना है, उसकी लज्जत मिली नहीं है। जिस दिन उसकी लज्जत मिलेगी उस दिन तो उसको सोचेंगे कि और मिल जाए और मिल जाए, उसको भी चखना चाहिए। तो अपनी जगह मगन होता है, इसलिए अल्लाह इसके इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसके दिल में अपनी मोहब्बत की शमा रोशन कर दी है, इसके नतीजे में सारे मसाइब आसान हो जाते हैं। तो बज़ाहिर वो कितनी तकलीफ में नजर आ रहा हो, लेकिन चूंकि अल्लाह जल्ल शानों के साथ उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको कभी परेशानी लाहिक नहीं होती, कभी परेशानी लाहिक नहीं होती। फिर वो शख्स दीन को नहीं छोड़ सकता, और जब तक मोहब्बत नहीं होगी, मोहब्बत में भी अशद्द, इसलिए फरमाया वल्लदीन आमनु अशद्द हुब्बल लिल्लाह। एक तो मोहब्बत है, ये आम मोहब्बत है, ये इसी है कि जरा हवा दूसरी चली तो हम गिर जाते हैं। इस मोहब्बत में मेहनत करके शिद्दत पैदा करनी है, जब शिद्दत पैदा हो जाती है तो फिर इंसान दीन पर जमता है, दीन को नहीं छोड़ता, और यही शिद्दत जब ज्यादा पकड़ती है फिर उसको इश्क कहते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और आजमाइश, حضرت ایوب علیہ السلام کیسی بیماری میں مبتلا ہوئے، اس بیماری میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگی، چنانچہ فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے سخت تکلیف پہنچ گئی ہے، آپ بڑے رحم فرمانے والے ہیں، اے اللہ مجھے سخت تکلیف پہنچ گئی ہے، آپ بڑے رحم فرمانے والے ہیں، مجھ پر رحم کر کے مجھ سے یہ تکلیف دور کر دیجیے، آپ مجھ پر رحم کر کے مجھ سے اس تکلیف کو دور کر دیجیے، لیکن اس بیماری میں بھی ان کو پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کیسی سخت تھی، کیڑے پڑے ہوئے تھے، اتنی سخت بیماری لیکن پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ ان کا ایک صحیفہ، صحیفہ ایوبی کے نام سے بائبل میں موجود ہے، اس صحیفے میں ان کے عجیب حالات اور مقالے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی آزمائش میں مبتلا کیا کہ ایک طرف تو ان کی بیماری شدید تھی جو بذات خود ایک آزمائش تھی، امتحان تھا، پھر ان کی مزید آزمائش کے لیے بیماری کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس دو فرشتے انسانوں کی شکل میں بھیجے، بیماری کے دوران اور آزمائش کے لیے دو فرشتے بھیجے، وہ فرشتے روزانہ ان کے پاس آ جاتے اور ان سے گفتگو کرتے انسانوں کی شکل میں، ان سے یہ کہتے کہ تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے یہ تکلیف تمہارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے راندہ درگاہ ہونے کی علامت ہے۔ اللہ دیکھو تو صحیح، کیسی بڑی آزمائش، دو فرشتے انسان کی شکل میں آ رہے ہیں اور روزانہ ان سے ملاقات کر رہے اور یہ کہہ رہے تمہیں جو تکلیف آ رہی ہے یہ تکلیف تم اللہ کے دربار سے نکالے گئے ہو، اس کی علامت ہے۔ اللہ پر کتنا بڑا امتحان، اس بیماری سے بھی بڑا امتحان ہے یہ۔ آج ہمیں اگر کوئی کہے تو آج تو ہم کہے کہ ہاں بالکل صحیح ہے تیرے، اور اگر تھوڑا دلائل بھی پیش کر دے یہ علامت ہے وہ علامت ہے، ارے ایسوں کو تو لا حول پڑھو، جو ہمیں اللہ سے دور کرے اس کو تو بھگا دینا چاہیے، بولے انسان ہی نہیں یہ شیطان ہے جو بیماری کی حالت میں میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ جی تو فرمایا راندے درگاہ ہونے کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس کی وجہ سے تکلیف تمہیں لاحق ہوئی ہے۔ جی اور روزانہ آتے تھے باتیں کرتے تھے، آج ہمیں تو کوئی ایک مرتبہ بھی کہہ دے تو اس کو تو پکڑ لیں گے، اور خاص کر کے ذرا جبا اجار والا ہو اور اچھا خاصا امامہ ہو اور داڑھی ہو اور ذرا چہرہ بھی خوبصورت اور نورانی لگ رہا ہو، چہرے پر سجدے کے نشانات بھی ہو، اور آ کر اگر ایسا کہہ دے تو ہم تو کہیں گے تو یہ بالکل اللہ والا ہی ہے، ارے کبھی اس کو اللہ والا مت سمجھنا پھر کیونکہ آج کل تو شکل سے سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ والا ہے، بات اس کی دیکھو نا، اس کا شکل تو اللہ والوں کی بنائی ہے، بات کر رہا اللہ تم سے ناراض ہے، یہ کیسے اس نے فتوا لگا دیا کہ اللہ تم سے ناراض ہے، کیا دلیل اس کے پاس؟ بس یہی علامت ہے کہ یہ کوئی اور ہے، بزرگوں کی شکل میں آ گیا ہے، اس لیے ایسوں سے ذرا بچ کے رہنا، آج کل ایسے ہی دھوکے ہو رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بہت بڑا خیر خواہ ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کو بہکاتا ہے تو ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو جنت میں جب شیطان چلا گیا ہے تو کیا کہنے لگا، ارے دیکھو میں تمہارا بہت ہی بھلا چاہنے والا ہوں، ابھی آپ مانو نہ مانو یہ آپ کی بات ہے، لیکن میں تمہارا بھلا چاہ رہا ہوں، دیکھو یعنی اتنی محبت دکھا رہا ہے کہ ایک انسان پگھل جائے کہ نہیں یار یہ آدمی اس وقت باطل اس راستے سے آ رہا ہے، اچھی شکل بنائے گا نیکوں کی اور پھر ہمیں محبت ظاہر کرے گا، اور محبت ظاہر کر کے ہم کو دین سے کہاں دور جا کے ڈال دے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ جی ایمان کے لٹیرے بہت ہے، یاد رکھو آج ہم مال کے لٹیروں سے تو ہم نے سیکیورٹی لگا دی ہے، ایمان کا جو لٹیرا ہے، ایمان کا جو چور ہے، اس سے ہم نے کوئی سیکیورٹی ابھی تک نہیں لگائی، اس کی سیکیورٹی کے لیے سب سے پہلا شیخ ہے، اور اسی کو آ کر فوراً بتا دو، علماء کرام ہے جو نیک ہو، یا دین کی محنت کرنے والے جو محنت کرتے کرتے ان کو اللہ کا تعلق مل گیا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھو گے تو ہمیں اپنا چور جو ایمان کا ہے وہ چوری نہیں کر سکتا، فوراً کو بتا دیں گے، وہ حملہ کریں گے. جیسے ہم گھروں کے اندر سیکیورٹی کا الارم بجاتے ہیں نا، کچھ بھی خطرہ لگا سیدھا الارم بجایا تو سیکیورٹی آ جاتی ہے، پولیس آ جاتی ہے، کیا ہوا، ہماری حفاظت ہو جاتی ہے، حالانکہ حفاظت یقینی نہیں ہے. تو ایسا ہی یہ گویا سیکیورٹی والے ہیں. کون ہیں؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں. یہ نفس اور شیطان کی ساری چالوں کو جانتے ہیں. ہمارے پر ذرا سا کچھ ہوا، الارم بجا دو. الارم کیا ہے؟ فوراً خبر کر دو، ایسا ایسا ہو رہا ہے، وہ فوراً آ جائیں گے. اور آپ کو نفس اور شیطان کے اور اس سے مکر سے نکالیں گے اللہ کے حکم سے. جی، تو یہ تھا، اس پر تھوڑی بات آ گئی. تو روزانہ فرشتہ ان کے پاس انسان کی شکل میں آتا ہے، فرمایا یہ دور تکلیف تمہیں لاحق ہوئی ہے، یہ اللہ اپنی رحمت سے تمہیں دور کر دیا. تو ان کے ہر مکالمے کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ یہ بات نہیں. وہ جب یہ کہتے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کیا فرماتے؟ فرمایا یہ بات نہیں، بلکہ جب تک میں عافیت میں تھا وہ بھی ان کا کرم تھا، اور اب جس حالت میں ہوں یہ بھی ان کا کرم ہے. دیکھو، اس کو کہتے ہیں ایمان کی بات. باطل پھر ہمیں سوچے گا کہ یہاں اپنا نہیں چلنے والا. کہا جب تک عافیت میں تھا وہ بھی انہی کا کرم، اور جب بیمار ہوں یہ بھی ان کا کرم ہے. بس کرم کا عنوان مختلف ہے، وہ خوشی کا عنوان تھا، یعنی وہ خوشی کا عنوان تھا اور یہ تکلیف کا عنوان ہے. یعنی وہ خوشی کی شکل تھی اور یہ تکلیف کی شکل ہے، لیکن ہے تو انہی کی طرف سے. دیکھو، وہ خوشی بھی میرے مولا کی دی ہوئی تھی، اور یہ تکلیف بھی کس کی ہے؟ میرے مولا کی دی ہوئی ہے. وہ پورا صحیفہ اس مکالمے میں سے بھرا ہوا ہے. اس صحیفے کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس حالت میں بھی کیسی سکینت اور طمانینت عطا فرمائی تھی کہ جبکہ درد اور تکلیف میں بے چین معلوم ہو رہے تھے. یہ ہے کہ وہ کسی اور عالم میں، درد اور تکلیف میں بے چین معلوم ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت کا جو رشتہ ہے وہ اس حالت میں مزید مستحکم ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو جب محبت بڑھتی ہے تو انسان تکلیف میں بھی ہنستا ہے، منہ چڑھا کے نہیں رہتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اپنی طرف سے ہے ہی نہیں. تو اللہ کی طرف سے خوشی ہوتی ہے تو انسان ہنستا پھرتا ہے، جب تکلیف آتی ہے تو پھر کیوں منہ چڑھاتا ہے. جی، تو فرمایا درد اور تکلیف میں بے چین معلوم ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت کا جو رشتہ ہے وہ اس حالت میں مزید مستحکم ہو رہا ہے. اور فرماتے کہ میں چونکہ کمزور ہوں اس لیے اس کرم کا متحمل نہیں ہوں. کمزور ہوں کیونکہ بیماری ہے، کمزور ہوں اس لیے اس کرم کا، یہ بھی کرم ہے اللہ کا، لیکن اب اس کو میں برداشت نہیں کر رہا، اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے یہ تکلیف دور کر دیجیے. لیکن حقیقت میں یہ بھی ان کے کرم کا عنوان ہے، کرم کی شکل ہے، اور اس تکلیف کے نتیجے میں وہ میرے کتنے درجات بلند کر رہے ہوں گے، اور اس کے عوض وہ مجھے کیا انعام عطا کرنے والے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں ہے. جی، اسی بات کو حضرت والا اس طرح فرما رہے ہیں، یعنی حضرت تھانی رحمت اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی اور اس کو یہ محسوس ہوگا کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی آغوش محبت میں ہوں، تو پھر تکلیف میں بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تکلیف میں بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کا بہت ہی عزیز دوست ہو. اس کی ایک مثال ہے، جیسے آپ کا بہت ہی عزیز دوست ہو اور اچانک تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے، اور وہ تم سے گلے ملتے وقت تمہیں خوب دبانا شروع کر دے، دبا رہا ہو. اب اس کے دبانے کے نتیجے میں تمہیں تکلیف تو ہوگی، لیکن وہ تکلیف لذیذ تکلیف ہوگی. اس لیے کہ وہ تکلیف میرے محبوب کی طرف سے آ رہی ہے، میرے دوست کی طرف سے آ رہی ہے. یہی حالت اللہ تعالی کے نیک بندوں کی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کی محبت جب بڑھ جاتی ہے تو انسان کو صبر، اس کو کہتے ہیں یہ صبر. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے بارے میں صبر آتا ہے نا، انہ صابرا، جو صبر کرنے والے، ہم نے ان کا امتحان لیا لیکن انہوں نے صبر کیا. تو جب محبت ہوتی ہے نا اللہ سے تو انسان صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا. دعا کرو، دعا کروانا ہے لیکن اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا ہے، اسی کی تسبیح نہیں پڑھنی ہے. کیوں اچھا نہیں ہو رہا ہے، ان سے دعا کے لیے کہا، ان سے دعا کے لیے کہا، یہ پڑھ رہے وہ پڑھ رہے، کیوں اچھا نہیں ہو رہی، ہمارا کام نہیں. ہمارا کام جو کرنے کا ہے کہ اچھی طریقے سے دعا کرے، اچھی طریقے سے اس کو اس کے پیچھے لگے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس پر صبر کرے، اس پر اللہ کیا انعام کیا اجر دینا چاہتے ہو تو اللہ ہی جانتے. جب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو پریشان نہیں ہوتے، وہ تکلیف میرے محبوب کی طرف سے آ رہی ہے، میرے دوست کی طرف سے آ رہی ہے. یہی حالت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہوتی ہے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو پریشان نہیں ہوتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میرے مولا کی رحمت کا ایک عنوان ہے. لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں اس وجہ سے ہم اس رحمت کا تحمل نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس تکلیف کو دور فرما دیجئے اور رحمت کا دوسرا عنوان، دوسری شکل، راحت کی شکل میں ہمیں عطا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس محبت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اپنی رحمت سے اس محبت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے. ہم تو ہمارے پاس کہاں اتنی طاقت ہم محبت کا وہ درجہ حاصل کر سکے، لیکن کچھ بھی مل جائے، ایک نظر بھی، کرم بھی مل جائے تو ہمارے لیے تو بیڑا پار ہو جائے گا. جی ایک صاحب جو بیچارے تکلیفوں کے اندر مبتلا تھے، ایک صاحب جو بیچارے تکلیفوں کے اندر مبتلا تھے، مختلف قسم کی پریشانیاں ان کو لاحق تھی. اس قسم کے حالات ہر انسان کے ساتھ کبھی نہ کبھی پیش آتے ہی ہے. کبھی بیماری آ گئی، کبھی مالی تنگی پیش آ گئی، کبھی بے روزگاری ہو گئی، کبھی گھر والے بیمار ہو گئے، کوئی نہ کوئی وغیرہ اس طرح کی تکلیفیں ایک صاحب کو لاحق ہوئی. تو انہوں نے حضرت والا کو خط میں لکھا کہ حضرت مجھے اس طرح کی مختلف تکلیفیں آج کل پیش آ رہی ہے، اور ان تکلیفوں کی وجہ سے بعض اوقات دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی ہو گئی ہے. ان تکلیفوں کی وجہ سے بعض مرتبہ دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی ہو گئی ہے. جب تک نعمتیں اور راحت اور آرام میسر تھا، نعمتیں اور راحت اور آرام میسر تھا، اس وقت تک دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے سرفرز فرمایا، جیسے شکر ادا کرتے ہیں نا، فرتن فرمایا. لیکن جب سے تکلیفیں آنی شروع ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور تعلق میں کمی محسوس ہوتی ہے. یہ ان کا ایک دل کا ایک شکوک ظاہر کر رہے ہیں. ہم جیسے کمزور لوگوں کے دلوں میں ان تکلیفوں کی وجہ سے بعض اوقات شکوا بھی پیدا ہونے لگتا ہے، شکایت پیدا ہوتی ہے. جی اور بعض اوقات ناشکری کے کلمات بھی زبان سے نکل جاتے ہیں کہ کیا میں ہی رہ گیا تھا ان پریشانیوں کے لیے، کیا میں ہی رہ گیا تھا ان پریشانیوں کے لیے، ایسا ہوتا، مجھ پر ہی اتنی تکلیفیں کیوں آ رہی ہے، دیکھو اور بھی بہت سارے ہیں اور میری تو زندگی بھی صحیح ہے، پھر مجھ پر کیوں تکلیف آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. دل ہی دل میں ایمان والا جلدی سے اس کو زبان پر تو لاتا نہیں ہے، لیکن دل دل کے اندر یہ وساوس بہت آتے ہیں وغیرہ. اللہ تعالیٰ اس قسم کی ناشکری سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین. تو حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے ان صاحب کے خط میں چند تدبیریں لکھی، جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ تدبیریں ہر اس حالت کے لیے فائدہ مند ہے جب کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، یا پریشانی لاحق ہو، یا کوئی صدمہ لاحق ہو، یا کوئی تشویش لاحق ہو، وہ کیا تدبیریں ہیں؟ تو وہ سنو ذرا. چنانچہ حضرت نے لکھا ہے، توبہ استغفار کرو اور ہر روز 500 مرتبہ کم از کم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ مقرر کر لو. سمجھے، 500 مرتبہ، ایک ہفتے میں یہ مصیبت دور ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ حدیث میں آئی کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کنز من کنوز الجنہ ودواء 90 داء ایسرها الہم. یعنی یہ کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ 90 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سے ادنا بیماری غم اور حزن ہے. غرض کہ اللہ تعالی سے تعلق پیدا کرو، اس کو علاوہ سب سے قطع نظر کرو. اللہ سے تعلق پیدا کرو، اس کے علاوہ سب سے قطع نظر کرو، کیونکہ راحت اور تکلیف سب اس کے ہاتھ میں ہیں. راحت اور تکلیف سب اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کو راضی کرو، انشاءاللہ وہ تمام مصائب کا انتظام فرما دیں گے. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. تو دیکھو، پہلی تدبیر اس میں کیا بتائی؟ اس ملفوظ میں بتائی، پہلی تدبیر یہ بتائی کہ توبہ استغفار کرو، یعنی جب انسان پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے تو اس وقت انسان کو توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور توبہ استغفار کا جو پہلا، جو ہمارا یعنی لگ بھگ شاید ایک مہینہ پہلے جو درس ہوا تھا، اس میں توبہ استغفار کے بارے میں وہ ساری شکل سمجھ لو، توبہ کیسے، توبہ کے لیے کیا کیا شرائط ہے، پھر اس کے اندر بھی کیا کیا شکوک ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں دوبارہ سن لینا توبہ کے بارے میں. تو فرمایا انسان توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ توبہ میں حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے، جس کی تلافی ممکن ہے اور تلافی بھی کرنا ہے. تو ہم کیا ہے، توبہ استغفار پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اللہ توبہ توبہ، میں نے سب گناہوں سے توبہ کر لیا، میں نے توبہ کر لیا، استغفار بھی 1000 مرتبہ شروع کر دیتے. لیکن توبہ استغفار بولا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی ساری باتیں ذہن میں ہوں، ہاں تو پھر فائدہ ہوگا. اس لیے یہاں پر یہ آ کر ہم خالی صرف پڑھ لیتے ہیں ظاہر الفاظ اور اس کے حساب سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب ہمارے پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بات کو سمجھے نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا دیکھ لو، توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرما رہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یعنی تمہیں دنیا میں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے. بعض مرتبہ کئی انسانوں کی بہت سارے ایسے آئے کہ پریشان ہے پریشان ہے، پھر توبہ بھی کراتے ہیں، استغفار بھی کراتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ مراقبہ بھی کرتے سب، لیکن کہتے فائدہ نہیں، فائدہ نہیں. اب فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہ ہے کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے ان کو فائدہ مل نہیں رہا ہے، وہ یہ ساری نیکیوں کو کھا جا رہا ہے. جب اس کی پوری چیک اپ کرتے ہیں نا، کیونکہ پھر ہے نا ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤں گے تو ڈاکٹر تھوڑی بہت دوائی دینے کے بعد دیکھتا ہے اس کو اچھا نہیں ہو رہا، بولا بوڑی پوری باڈی چیک اپ کرنی پڑے گی، بیماری ہے کدھر. تو ایسے لوگوں کی جب پوری چیک اپ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے، ایسے کئی کیس آئے کہ ان کے کاروبار سود سے چل رہے ہوتے. اب بتاؤ، جو سودی رقم لیا ہو تو قرضے پر قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، بےچارا پریشان ہوتا ہے، قرضہ الگ بھر رہا ہے، سود الگ بھر رہا ہے، اور پھر اعمال الگ چھوٹ رہے ہیں، دوسرا کیا ہو رہا ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ میں اگر یہ سارے کام کریں گے تو اس کو نفع. اس لیے فرمایا توبہ استغفار کرے. اور انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے. اب وہ انسان سوچتا ہے میں تو نمازی ہوں, میں روزے دار ہوں, وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں نے جو کاروبار شروع کیا تھا وہ کس وجہ سے شروع کیا تھا, وہ تو بھول گیا اور کہاں سے رقم لایا تھا. اور وہ اپنی اس 4 مہینے کی 1 سال کی زندگی کو دیکھتا ہے کہ الحمدللہ میں تو صحیح سالم ہوں. اب اس کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو اس لیے یاد رکھے کہ استغفار یہ یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے. کوئی نہ کوئی عمل میں کوتاہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی عمل میں کوتاہی ہوتی ہے تو وہاں کی اس کی وجہ سے ہمیں ترقی نہیں ہوتی. تو کہیں یا تو حقوق باقی ہوتے ہیں, کہیں حقوق اللہ باقی ہوتے ہیں, کہیں حقوق العباد ہوتے ہیں, اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. کوئی گناہ ہوا ہے, کوئی معصیت ہوئی ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر تکلیف آ جاتی ہے. لہذا جب بھی کوئی تکلیف آئے تو یہ سمجھو کہ شاید میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہو, شاید میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہو. اس لیے پہلا کام توبہ استغفار کا کرو. توبہ استغفار, دیکھو کتنا چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر پوری ساری چیز آ گئی. اب خود بخود توبہ استغفار کرے گا تو بےچارہ وہی کیا کرے گا, توبہ توبہ کر کے استغفار شروع کر دے. اور بہت سارے لوگ تو توبہ کو کیا کرتے, اپنا گال پر یہاں تھپڑ مارتے, دائیں طرف دائیں طرف 2-4 مرتبہ مارتے ہیں اور سمجھے توبہ 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 کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد. توبہ توبہ کیونکہ توبہ کا لفظ ہے نا بولے, اس لیے بولتا ہے میں 2-4 مرتبہ توبہ توبہ کر دیتا. ارے توبہ کا ایسے بولنے سے توبہ نہیں ہوتی ہے. تو فرما استغفار استغفار کا کرو کہ اللہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں, جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں, جو میری سمجھ میں آ رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہے, ان سے بھی آپ کے حضور معافی مانگتا ہوں. یہ پہلی تدبیر ہوئی. توبہ اجمالی اور توبہ تفصیلی, ہاں دونوں. تو پہلی تدبیر فرمائی استغفار, توبہ استغفار کرو. دوسری تدبیر لا حول ولا قوة کا ورد ہے کہ روزانہ کم از کم 500 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ مقرر کر لو. کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. دوسری چیز حدیث میں بیان فرمائی کہ کلمہ 90 بیماریوں کا علاج ہے, جن میں سے سب سے ہلکی بیماری فکر اور تشویش ہے. یعنی اگر کسی کو کوئی فکر اور پریشانی لاحق ہو, تشویش ہو, تو ان سب سے ہلکی بیماری ہے جس کا یہ کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم علاج ہے. لہذا اگر کسی کو پریشانی اور فکر لاحق ہو وہ اس کلمے کو 500 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے. یہ حضرت عمومی دوائی دے رہے ہیں, یاد رکھنا. اور جو خصوصی دوائی لے رہا ہے وہ پھر خصوصیت سے اجازت لے کر کرے. جو خصوصی دوائی نہیں لے رہا عمومیت سے, تو عمومیت کے لیے تو حضرت فرما رہے ہیں, حضرت تھانوی کی بات ہے, کرتے اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کر دیں گے. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ شیطان کو دور کرنے کا طریقہ ہے, شیطان کو دور کرنے کا طریقہ. اس کے نتیجے میں اس کلمے کی حقیقی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے. اور اس کلمے کی قدر و قیمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے جبکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور جب جنت ناقابل تصور ہے, جنت کے خزانوں میں سے, تو اس کے خزانے کا تصور کیسے کر سکتے ہیں. لیکن اس کلمے کی بڑی عظیم صفات ہے. اسی وجہ سے جب مبتدی کو تسبیحات پڑھنے کو بتائی جاتی ہے تو ایک تسبیح اس کلمے کی بھی بتائی جاتی ہے. اس کلمے کے معنی کیا ہے سمجھو ذرا. چلو ختم ہو رہی. اس کلمے کے معنی کیا ہے, اس کلمے کے دو ترجمے, دو مطلب ہو سکتے, دونوں ہی صحیح ہے. ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی میں کوئی طاقت نہیں اور کوئی قوت نہیں جو بلند ہے, جس سے زیادہ بلند کوئی ذات نہیں, और जो अजीम है जिससे ज्यादा अजीम कोई नहीं, यानी जो ताकत और कुव्वत है वो अली वो अजीम के अंदर है। इस तर्जमे का हासिल यह है कि जो शख्स परेशानी के आलम में कलिमात पढ़े वो ये सोचते हुए पढ़े कि जो कुछ मुझे परेशानी लाहिक हुई है ये अल्लाह ही की मशीयत से लाहिक हुई है। हाँ, किसी को जीन शयातीन और सहर से भी परेशान हो तो वो भी उसको तस्वर करके पढ़े कि सब अल्लाह की तरफ से फरमाया ये परेशानी लाहिक हुई, अल्लाह ही की मशीयत से लाहिक हुई है। इसका इस कायनात में किसी के अंदर ये ताकत और कुव्वत नहीं थी कि वो मुझे इस परेशानी में मुब्तला करता। याद रखे, इस कायनात में किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है जो मुझे परेशानी में मुब्तला करे, ये अल्लाह ही की ताकत से होता है। और फिर दूसरी मरतबा ये सोचते हुए कलिमात पढ़े कि जब उसकी मशीयत से तकलीफ पहुंचती है तो फिर ये तकलीफ उसकी मशीयत के बगैर दूर भी नहीं होगी, क्योंकि उसी ने पहुंचाई है तो वही दूर भी करेगा, वही दूर करेगा। कायनात में किसी और चीज के अंदर ये ताकत नहीं है कि उस तकलीफ को मुझसे दूर कर सके। अगर ये ताकत है तो सिर्फ अल्लाह में है जो अली व अजीम है। अलीयुन व अजीम, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम है ना, तो वो अलीयुन व अजीम है। हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हय साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आजकल जब किसी को परेशानी लाहिक होती है, ख्वाह इज्तिमाई हो या इनफिरादी हो, जैसे आज इज्तिमाई परेशानी है ना हर एक के ऊपर, तमाम मुसलमान परेशान है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और पता नहीं दूसरे मुल्क, इन दोनों के कैसे कैसे हालात है आप सुन रहे हैं, उसके अलावा भी अभी जो न्यूजीलैंड में जो हुआ, तो ये मुसलमानों को इसको कहते हैं इज्तिमाई परेशानी। तो फरमाया हजरत डॉक्टर अब्दुल से फरमाया, जब आजकल जब किसी को परेशानी लाहिक हो, ख्वाह इज्तिमाई हो जैसे आज है या इनफिरादी हो, आमतौर पर लोग बैठकर इस तकलीफ पर तबसरे तो बहुत करते हैं। जैसे आजकल हम बैठते हैं तो हम सुनाते हैं, हाँ ऐसा हुआ, आज का समाचार ये, आज के न्यूज ये है, आज के ये हुआ, तबसरे बहुत करते हैं। कि फुला जगह ये हो गया, फुलाने ने इतना जुल्म किया, फुलाने ने इतना जुल्म किया। हजरत फरमाया करते थे कि जितनी देर तक तुम आपस में बैठकर तबसरा करते हो, बातें करते हो, इस बातों में वक्त सर्फ करने के बजाय वो वक्त अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने में सर्फ कर लो, और ये कहो कि अल्लाह ये परेशानी है जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप अपने फजलो करम से इस परेशानी को दूर फरमा दीजिए, और इस परेशानी के आने में हमारी जिन गलतियों को दखल हो, या अल्लाह हमें इन गलतियों की इस्लाह की तौफीक अता फरमा दीजिए, जब ये अमल करोगे तो कम अज कम दुआ करने का सवाब तो मिलेगा, और जो कुछ पता नहीं कि अल्लाह के किसी बंदे के दिल से निकली हुई कौन सी दुआ किस वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए, उसके नतीजे में सारी परेशानियां दूर हो जाए, इसलिए तबसरा और बातें करने के बजाय अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो। जी, अगर ये कलिमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम कसरत से पढ़ा जाए और इस नियत से पढ़ा जाए कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मशीयत से हो रहा है और अल्लाह के सिवा कौन है जो उसको दूर कर सके, कोई नहीं है, जब इस एतराफ के साथ पढ़ोगे तो इसका नतीजा ये होगा कि इसकी परेशानी के नतीजे में दिल में जो इस्तिराब और बेचैनी है वो दूर होगी। इसलिए हजरत वाला ने फरमाया कि रोजाना 500 मरतबा एक कलिमात पढ़ा करो। दूसरा मतलब और माना, इन कलिमात के दूसरे माना ये हो सकते हैं कि किसी के अंदर कोई ताकत कोई कुव्वत अल्लाह के दिए बगैर हासिल नहीं हो सकती, लिहाजा ये अल्लाह इस परेशानी को बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत आप अता फरमाएंगे तब मुझे हासिल होगी। एक में तो कहते हैं अल्लाह ही के पास सब कुछ है और वही इसको दूर करेगा, और उसमें क्या है, किसी में कोई ताकत और कुव्वत नहीं इल्ला एक अल्लाह जिसको दे, इस परेशानी को बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत आप अता फरमाएंगे तब मुझे हासिल होगी, आप अपनी रहमत से मुझे ताकत और कुव्वत अता फरमा दे। जब ये सोचकर इन कलिमात को पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह हर परेशानी जाहिल हो जाएगी। आखिर में हजरत वाला ने फरमाया, उनको जवाब दिया, गर्ज के अल्लाह ताला से ताल्लुक पैदा करो, उसके सिवा सबसे कता नजर करो, क्योंकि राहत और कुलफत यानी मुसीबत सब उसके हाथ में है, उसी को राजी करो इंशाअल्लाह तमाम मुसीबतों का इंतजाम फरमा देंगे। तो बस अब खुलासा यह है कि परेशानी का मौके पर, परेशानी के मौका पर हजरत वाला ने तीन बातें इरशाद फरमाई, क्या तौबा और इस्तिगफार की कसरत, दूसरा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलियुल अजीम का कसरत से विर्द कम अज कम दिन में 500 मरतबा, और तीसरा अल्लाह तबारक तआला से ताल्लुक और उसकी इताअत का एहतमाम यानी अल्लाह के हुक्मों पर चलना। अगर ये तीनों चाहिए, लेकिन हम जिक्र अगर शुरू कर देंगे और अल्लाह के हुक्मों पर नहीं चलेंगे तो भी फायदा नहीं। अल्लाह के हुक्म तो पहला है, वो तो फराइज के दर्जे में है, और ला हौल वला कुव्वत ये तो मुस्तहब और सुन्नत और नफल के दर्जे में आएगा। तो इसलिए इताअत जरूरी है, पांच वक्त की नमाजों का एहतमाम हो, रोजे का एहतमाम हो, हलाल कमाई का एहतमाम हो, लोगों को राहत पहुंचाने का एहतमाम हो, सारी परेशान हो, जो हुकूक बाकी है उसको अदा करने का एहतमाम हो, ये तीन काम करने के नतीजे में इंशाअल्लाह परेशानी और बेचैनी जाती रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। هات تعد الله صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.